الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على دعوتهم أعداء الله من يوم أداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد قال قرآن المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوم انصار الله وقال الحسين ابن علي عليه السلام هل من ناصر ينصرنا درود پڑھے محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد.
گفتگو ہماری جس موضوع پر ہے وہ ہے استغاثہ حسین, اور وہ استغاثہ جو سن 61 ہجری میں عصر عاشور ابا عبداللہ نے بلند کیا, اس وقت جب سارے اصحاب شہید ہو چکے تھے, سارے بنی ہاشم شہید ہو چکے تھے, ابا عبداللہ نے پکار کر کہا ہل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو میری مدد کرے, کوئی ہے جو میری نصرت کرے, کوئی ہے جو میرا ناصر بنے. اس استغاثہ کا آنے والی نسلوں سے اور بالخصوص اس عصر حاضر میں جہاں ہم موجود ہیں اس کا کیا تعلق ہے, اسی پر اسی کو سمجھنے کی کوشش ایک ادنا سی طالب علمانہ کوشش یہاں پر کر رہے ہیں. ہم گفتگو کی تھی پہلے کہ ناصر کسے کہتے ہیں. ناصر وہ ہوتا ہے جو کسی رکے ہوئے کام کو آگے بڑھائے, اسے کہتے ہیں ناصر. جو کام رک گیا ہو, اس کے راستے میں کوئی مشکلات ہو, موانع ہو, رکاوٹیں ہو, ناصر وہ ہوتا ہے جو اس کام کو آگے لے کر کے چلتا ہے, اسے آگے بڑھاتا ہے. اور ناصر کے برخلاف جو ہے وہ خاذل ہے, جس پر لعنت کی ہے ابا عبداللہ نے بھی. دعا کی ہے خدا سے کہ خدا جس نے ہمیں تنہا چھوڑا تو ان خاذلین کو بھی پست کر اور ذلیل کر. حاضرین وہ ہوتے ہیں جن کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں اور جن سے توقعات ہوتی ہے کہ وہ نصرت کریں, وہ کسی رکے ہوئے کام کو آگے بڑھائیں, لیکن پھر بھی وہ سست پیچھے بیٹھے رہ جاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. سوال یہ اٹھتا ہے یہاں پر کہ آخر دین کو ناصر کیوں چاہیے؟ دین اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کا دین ہے, آخر اس دین کو مددگار کیوں چاہیے؟ کیوں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو اللہ کی نصرت کرو. کیوں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے, کوئی ہے جو آ کر کے میری نصرت کرے؟ ہر نبی نے, انبیاء نے, ائمہ نے, اولیاء نے, قرآن نے اسی استغاثے کو بلند کیا ہے کہ حل من ناصر ینصرنا, کہ کوئی ہے جو آئے اور دین کی نصرت کرے. یہ نہیں ہے کہ صرف ابا عبداللہ نے پہلی مرتبہ کربلا میں یہ استغاثہ بلند کیا. اگر تھوڑا سا مطالعہ کریں گے اسی آیہ کریمہ کا جو قرآن میں موجود ہے, جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ فلما, قرآن کہتا ہے کہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر, جب حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ معاشرہ, وہ معاشرہ جس میں حضرت عیسیٰ ایمان لے کر کے آئے تھے, اس معاشرے نے کفر اختیار کیا ہے. اب کفر سے مراد یہ نہ لے ہم, ہمارے نزدیک جیسے لفظ کفر آتا ہے تو مندر نظر آتی ہے سامنے, ہمارے نزدیک کفر یعنی بت پرستی, پتھر کے بتوں کی پوجا کرنا یہ کفر ہے نا. کفر یعنی انکار, اور انکار کے کئی درجات ہیں. ایک درجہ اس کا یہ کہ انسان خدا کا انکار کرے اور بتوں کے آگے سر جھکا دے. کفر کسی بھی الہی چیز کا انکار کرنا, اگر کوئی احکام کا انکار کرے, یعنی نماز میں نہیں پڑھتا, نماز نہیں ہے دین میں, جیسے کہ کرتے کچھ ایسے مذاہب ہیں مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے فرقے ہیں جو کہتے ہیں نماز روزہ کچھ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، صرف اللہ کو مان لو دعا کرو یہ کافی، یہ بھی کفر ہے، ایک طرح کا انکار ہے یہ. کوئی نظام کا انکار کرے کہ دین میں سیاسی نظام نہیں ہے، یہ بھی کفر ہے. قرآن وضاحت کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کفر ہے. جب حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ معاشرے میں کفر، ایک معاشرے نے کفر اختیار کیا ہے، یعنی بہت سی الہی چیزوں کا جو نازل ہوئی ہے، جن کا نزول ہوا ہے، ان کا انکار کرنا شروع کیا، اب حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ قال من انصاری الی اللہ، کوئی ہے جو اللہ کی نصرت کرے، کوئی ہے جو اللہ کی مدد کرے، اللہ کا ناصر بنے. کس کے خلاف ناصر بنے؟ یہ جو معاشرے میں کفر پیدا ہو چکا ہے، اسے دور کرنے کے لیے کوئی اللہ کی مدد کرے. نبی موجود ہے اور نبی نصرت کے لیے کسی کو پکار رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ امام زمانہ آ کر کے سب کچھ کریں گے، یہ خود نبی موجود ہے اور اولو العزم نبی ہے. پانچ اولو العزم نبیوں میں سے ایک نبی ہے حضرت عیسیٰ. اس نبی، وہ نبی پکار رہا ہے کہ کوئی آئے اور اللہ کی مدد کرے اپنی موجودگی میں. اور ہماری توقعات یہ ہیں کہ امام غیبت میں اور ہمارے سارے کام کر دے، ساری مشکلات کو حل کر دے. ایسے نہیں ہوتا ہے، دین کے قانون سنن الہی اس طرح سے نہیں ہے. کیا کہا؟ قال من انصار الی اللہ، قال حواریونا، جو حضرت عیسیٰ کے پیروکار تھے، حضرت عیسیٰ کے شیعہ تھے، جو حواری تھے، جو حضرت عیسیٰ کے پیروکار تھے، انہوں نے جواب دیا، قال حواریونا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے انصار ہیں، ہم مدد کریں گے. آمنا باللہ واشہدوا بأننا مسلمون، کیوں مدد کریں گے؟ کیونکہ ہم اللہ پر ایمان لے کر کے آئے ہیں اور شہادت دی ہے، ہم نے گواہی دی ہے کہ ہم نے اللہ کے آگے سب اپنا سر تسلیم کر دیا، یعنی اللہ کے آگے جھک گئے، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے. یعنی ناصر بننے کی ایک شرط بھی یہاں بیان کی جاتی ہے کہ پہلے مدد وہی کر سکتا ہے، نصرت وہی کر سکتا ہے جس کے اندر یہ دو صفات پہلے موجود ہو، ایک ایمان ہو اللہ پر اور دوسرا وہ تسلیم کرے اللہ کے آگے، اللہ کے احکام کے آگے، نظام کے آگے. تسلیم سے مراد کیا ہے؟ تسلیم سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی کسی الہی امور میں نہ لائے، ہر عمل اس کا الہی مرضی کے مطابق ہو، اسے کہتے ہیں تسلیم. عبد اسی کو کہتے ہیں. عبد کون ہے؟ عبد خدا وہ ہے جس کی اپنی مرضی نہیں ہے کوئی، جس نے اپنا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اللہ کے آگے جھک گیا ہے، وہ غلام بن گیا ہے اللہ کے آگے، اسے کہتے ہیں عبد. پہلے یہ صفات پیدا ہو انسان کے اندر کہ ایمان ہو اور ایمان کے ساتھ تسلیم کرے، یعنی ہر چیز قبول کرے. یہ نہ کہیں کہ دین اللہ نے عبادت تو دی ہے لیکن سیاست ہم کہیں اور سے لیں گے، تعلیمی نظام کہیں اور سے لیں گے، اکنامک سسٹم کہیں اور سے لیں گے، کپڑے پہننے کا طریقہ کہیں اور سے لیں گے، کھانا کھانے کا طریقہ کہیں اور سے لیں گے، مینرز ہم ویسٹ سے لیں گے، کلچر ہم ایسٹ سے لیں گے. جو یہ کہے اس نے تسلیم نہیں کیا ہے اپنے آپ کو، یہ کبھی ناصر نہیں بن سکتا. یہ 72 جو کربلا میں ہیں کیوں اتنے کم تھے؟ کیونکہ باقیوں میں یہ کوالیفیکیشن نہیں تھا کہ وہ کربلا پہنچ سکے. تو یہ صرف ابھی یہاں پر اس آیت پر صرف اسی پہلو کو یہاں پر بیان کیا ہے، آگے اس آیت کے دوسرے پہلو کی طرف آئیں گے انشاءاللہ اگلی گفتگو کے اندر. ابھی فی الحال جس کی طرف آنا ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء نے بھی ناصر طلب کیے، خود امیر المومنین نے نہجت بلاغہ میں ناصر طلب کیے، اور پھر دیکھا ابا عبداللہ نے ناصر طلب کیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف یہ کربلائی استغاثہ ہے، یہ قرآنی استغاثہ ہے، یہ دینی استغاثہ ہے، یہ دین کی پکار ہے کہ دین کو ناصر چاہیے. لیکن مشکل کیا ہے ہماری؟ ہماری مشکل خود دین ہے، دین کے انصار دین اللہ بننے سے پہلے ہماری بنیادی مشکل یہ ہے کہ ہم دین شناس نہیں ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ دین ہماری کون سی مشکل حل کرنے آیا ہے اور دین کس کام کے لیے ہمارے لیے. ہم سمجھتے ہیں دین صرف آخرت کے لیے. کہ یہاں پر جو دین نے اعمال بتائے اسے انجام دے اور اس کا نتیجہ آخرت میں ملے گا, جنت یا جہنم وہ بھی پتا نہیں ہے ہمیں کیا ملے گا. پتا ہے اس سے پوچھے مومن سے انشاءاللہ جنت ملے گی, انشاءاللہ ہو جائیں گے کامیاب, نجات مل جائے گی. سارے شارٹ کٹ کے چکر میں لگے ہوئے ہیں, یا جو چاہے جیسے ویسے کر کے گزار لے, دینداری تھوڑی بہت کر لے, بعد میں تو مولا علی ہے وہاں پر سنبھال لیں گے. نعرے لگائیں گے, نعرہ زد نعرہ لگائے گا, کام تمام ہو جائے گا. شارٹ کٹ ڈھونڈا ہوا ہے ہم نے سارا. دین کس لیے آیا ہے؟ دین آخرت بنانے کے لیے نہیں ہے, آخرت کے لیے نہیں آیا ہے دین. آخرت تو آپ کا رزلٹ ہے. مثال کے طور پہ آپ سب یہاں پر ایجوکیٹڈ ہیں, سب نے سکول کالج یونیورسٹی میں پڑھا ہے نا. آپ سارا سال پڑھتے ہیں, انجینئرنگ کرتے ہیں, میڈیسن کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی پروفیشنل کوالیفیکیشن کی اسٹڈیز آپ کرتے ہیں. پانچ سال آپ نے پڑھائی کی, چار سال آپ نے پڑھائی کی, اس کے بعد آپ کو کیا ملا؟ ڈگری ملی نا آپ کو, ایک ڈگری ملی جو سرٹیفائی کرتی ہے کہ آپ پاس ہو گئے اور اب آپ لوگوں کے علاج کرنے کے لائق ہیں. اگر یہ ڈگری نہ ملے آپ کو, ڈگری نہ ملے تب بھی کیا آپ کوالیفائیڈ ہے یا نہیں ہے؟ کوالیفائیڈ تو ہے نا, آپ نے تعلیم تو حاصل کر لیے, کسی نے ڈگری نہیں دی آپ کو, ڈگری کھو گئی آپ کی, چرا لی کسی نے, آپ کا نام ڈیلیٹ ہو گیا سسٹم میں سے, لیکن کوالیفائیڈ تو آپ ہو گئے. تو یہ کوالیفیکیشن آپ کے کام یہاں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا نا, چاہے ریزلٹ آپ کے ہاتھ میں آئے یا نہ آئے, ریزلٹ تو آپ کو بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کوالیفائی 100% دنیا کے نزدیک بھی کوالیفائیڈ ہے. لیکن آپ کے اپنے وجود میں یہ تعلیم, یہ جو آپ نے حاصل کیا ہے, یہ کوالیفیکیشن ہے آپ کا. یہ جو حاصل ہے یہ خود کوالیفائی کرتا ہے کہ آپ ڈاکٹر بن گئے, آپ انجینئر بن گئے. اب چاہے لکھ کر کے آئے یا نہ آئے, لکھ کر کے آنا ایک تائید ہے دنیا کے لیے کہ ہاں کسی ادارے نے تائید کر دی ہے. آخرت کسی طرح سے خدا صرف تائید کرے گا کہ تو بن کر کے آ گیا ہے, باقی بننا یہاں پر ہے. ہم جو دین سکھاتے ہیں وہ سارا کریڈٹ والا دین ہے, کیش والا کچھ بھی نہیں ہے. عمل یہاں کرو نتیجہ وہاں ملے گا. دنیا میں سارے کام کیش پہ کرتے ہیں, دنیا میں کام کریڈٹ پہ کرتے ہیں, کسی کو آپ سامان مال بیچ دے, سامان بیچ دے, کہیں آخرت میں قیامت میں آ کر کے پیمنٹ کر دینا, چیک لکھ دے 50,000 سال کے بعد کا, وہاں آ کر کے پیمنٹ لے لینا مجھ سے قیامت کے دن, یا میں وہاں پیمنٹ لے لوں گا آپ سے. کرتے ہیں ایسا نہیں, کہتے آج مال دینے سے پہلے, ڈیلیوری دینے سے پہلے چیک ملنا بھی چاہیے اور کیش بھی ہونا چاہیے, پتا چلے باؤنس نہ ہو چیک. دنیا بھی سارے کام کیش کرتے ہیں, لیکن جب دین کی بات آتی ہے سارا دین کا معاملہ کریڈٹ ہے. کہ دین دنیا میں کسی کام کا ہے ہی نہیں, دین میری کوئی مشکل دنیا میں نہیں حل کرتا. دیندار ہونا ہے اس لیے کہ آخرت پہ کام آئے, دنیا میں اس کا کوئی یوز نہیں ہے. کیوں ہے یہ ہمارا تصور دین کے بارے میں؟ کیوں اس طرح کی تھنکنگ ہے دین کے بارے میں؟ اس لیے کہ صحیح دین شناس نہیں ہے ہم, صحیح پہچانا نہیں ہے ہم نے کہ دین ہے کیا, دین کس لیے آیا ہے. جو دین میری دنیا بھی بنا سکتا وہ جان لے آخرت بھی نہیں بنا سکتا, جو دین دنیا میں نہیں کام آئے گا وہ آخرت میں بھی کام نہیں آئے گا. اب میں یہاں زندگی جی رہا ہوں نا, دین کا ڈیفینیشن کیا ہے, ریلیجن کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ ریلیجن وہ اصول ہے, وہ پریکٹسز ہیں, وہ لاز ہیں جس پر انسان کو عمل کرنا ہے, اور وہ لاز وہاں سے آئے ہیں, اس سورس سے آئے جس نے انسان کو خلق کیا ہے. جس نے انسان کو خلق کیا ہے اس نے انسان کو زندگی جینے کا طریقہ بتایا ہے اور اس دنیا میں چھوڑا ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ وہ طریقہ بھی بتائے اور کہیں یہ جس طریقے پہ زندگی عمل کرو گے اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ آپ کو وہیں پر کام آئے گی. اس طرح سے دنیاوی نظام میں تو نہیں ہوتا ہے. آپ کی جو کانسٹیٹیوشن ہے, آپ کی جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے, اس پر آپ کیوں عمل کرتے ہو؟ کانسٹیٹیوشن پہ, ملک کے قانون پہ, وہ اس وقت کے لیے, آج کے دور کے لیے, آپ کی یہاں کی زندگی کے لیے. یہ دیکھا ہے کسی ملک میں آئین بنا ہو اور اسے رکھ دیا ہو لائبریری میں, کسی طریقے سے پڑھ لے اور آخرت پہ کام آئے گا آپ کی؟ نہیں ہوتا اس طرح سے. دین معاملہ کیش کا ہے, کریڈٹ کا نہیں ہے. دین پہلے انسان کی زندگی دنیا میں بناتا ہے, اس کے بعد وہی جو دنیا میں بنتی ہے زندگی وہی کنٹینیو ہو جاتی ہے آخرت میں. جیسی یہاں بنائی ہے ویسی وہاں جائے گی. یہ نہیں ہے کہ یہاں کچھ اور بنا دیا اور وہاں کچھ اور جائے گا. اس طرح کے کام نہیں ہوتے ہیں. ہماری توقعات یہ ہے کہ زندگی جئیں آباہی طریقے پر, زندگی جئیں کلچرل طریقے پر, زندگی جئیں ویسٹرن سٹینڈرڈز پر, ایسٹرن سٹینڈرڈز پر, لیکن آخرت مجھے ملے الہی, یہ ممکن نہیں ہے. ایک راستے پر جا رہے ہیں, اس راستے کا اینڈ کہیں اور ہے, اور آپ توقعات رکھتے ہو کہ مجھے کہیں اور پہنچ جاؤں گا. یہ نہیں ہو سکتا. آپ ملیشیا سے بیٹھیں گے ہانگ کانگ کی فلائٹ میں, ہانگ کانگ پہنچیں گے, انڈیا نہیں پہنچیں گے. آپ کوئی بیٹھ جائے ٹکٹ ویزا سب کچھ لے لے اسی فلائٹ کا, پھر کہے توقعات رکھے کہ یہ مجھے انڈیا پہنچا دے, وہ نہیں ہو سکتا. یہ معجزہ نہیں ہوگا. مشکل کہاں ہے؟ مشکل یہ ہے کہ ہم دین شناس نہیں ہے. کیوں دین شناس نہیں ہے؟ مشکل کہاں؟ اب اس کے آگے اگلی مشکل کیا ہے, اس کے پیچھے کھولیں اسے, کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دین انسان کے لیے آیا ہے. دین کسی حیوان کے لیے نہیں آیا ہے, دین کسی جانور کے لیے نہیں آیا ہے, کسی پرندے کے لیے نہیں آیا ہے. دین صرف اور صرف انسان کے لیے. تو انسان کے لیے جو دین آیا ہے, جب تک انسان کو خود انسان سمجھ میں نہیں آئے گا, اسے دین بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. پہلے انسان کو انسان سمجھ میں آئے, پھر اسے دین سمجھ میں آئے گا. میں مثال دوں آپ کو, آپ کو مثال کے طور پہ کپڑا لینا ہے. میں باہر سے آ رہا ہوں, آپ مجھے کہیں بس آپ میرے بچے کے لیے ڈریس لے آنا. اب میں لے کر کے آؤں, اب میں نہیں پوچھ رہا آپ سے آپ کا بچہ 6 سال کا ہے, 5 سال کا ہے, 10 سال کا ہے, 15 سال کا ہے. میں لے آؤں ایک پس, میں سمجھوں کوئی چھوٹا بچہ ہے, 4 سال کے بچے کا لباس لے کر کے آؤں, یہاں پتا چلے بچہ 10 سال کا ہے, وہ اسے فٹ ہوگا؟ نہیں فٹ ہوگا. کیوں نہیں فٹ ہوگا؟ کہ بچے کی سائز کچھ اور ہے اور لباس کچھ اور میں لے کر کے آیا ہوں, ان دونوں میں میچ نہیں ہے. صحیح لباس لینے کے لیے پہلے مجھے بچے کی سائز پتا ہونی چاہیے کہ کس عمر کا بچہ ہے, کس سن کا بچہ ہے, اس کی سائز کیا ہے, تب میں اس کے مطابق ڈریس لا سکتا ہوں. ابھی ہمیں انسان کی سائز نہیں پتا ہے کہ انسان کی سائز کیا ہے, انسان ہے کیا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ انسان کتنا وسیع ہے, کتنا بڑا ہے, کتنا بزرگ ہے, وہ اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. اور ہم نے 2 سال کے بچے کا ڈریس لے لیا ہے, 2 سال کا دین لے لیا ہے, طفلانہ حالت میں دین لیا ہے, جس میں چند اعمال ہیں, چند رسومات ہیں, چند چیزیں اخلاق کی ہیں. اب اسے ہم پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں, نہیں فٹ ہوگا وہ انسان کے اوپر فٹ ہی نہیں ہوگا جس کی وسعت اتنی بڑی ہے. پہلے یہ جانے کہ انسان کتنا وسیع ہے, انسان کتنا بزرگ ہے, کتنا بڑا ہے انسان, اس کے بعد ہم دیکھیں کہ کون سا دین ہے جو انسان کے لیے پر آ کر کے فٹ ہوتا ہے. دین شناسی یا ادیان کی اسٹڈیز, جو دیگر ادیان کی بھی اسٹڈیز ہیں, اس کا اپروچ یہی ہے کہ پہلے کوئی بھی آپ دین نہیں سمجھ سکتے, کوئی بھی ہندوازم ہو, بدھزم ہو, عیسائیت ہو, کوئی بھی دین, جب تک اس دین کا نظریہ انسان کے بارے میں کیا ہے آپ نہیں سمجھیں گے. اس کا ہیومن ویژن کیا ہے, وہ دین انسان کو کس طرح سے دیکھتا ہے, کہ جیسا وہ انسان کو دیکھے گا ویسے ہی قانون اور ویسا ہی دین اس کے لیے دے گا, جیسا انسان ہوگا. جو انسان کو حیوان کی طرح دیکھے گا, اس کے قوانین وہ دین بھی اسے حیوانی دین ہی ملے گا, اور کچھ نہیں ملے گا. جیسی آئیڈیالوجی انسان کو دیکھے گی ویسی ہی ہوگی. اور انسان کو بھی دیکھنے کے لیے پہلے یہ دیکھنا ہے कि ये कायनात कैसी है जिस कायनात में इंसान है, उस पर एक नजरिया होना चाहिए। अभी हम वहां नहीं जाते कि गुफ्तगू बहुत पिटपुलानी हो जाएगी, मैं सिर्फ एक खुलासा करूं यहां पर कि इंसान है क्या, ताकि पता चले कि दीन कैसा होना चाहिए इंसान के लिए। फिर हमारे ये बाब खुलेगा कि क्यों दीन को अंसार चाहिए, क्या मुश्किल है दीन की जो अंसार में हल करनी आकर के। इंसान क्या है? इंसान क्या फकत जिस्म है? इंसान क्या रूह है? इंसान का खात्मा क्या इसी दुनिया में होना है या इसके आगे जाना है? क्या है इंसान, फरिश्ते, दूसरे मखलूकात में फर्क क्या है, इसे समझने की अशद जरूरत है। ये वो मौजू है जो इंसान का अपना मौजू है, इसका ताल्लुक किसी और से नहीं है, मेरी जात से, सिर्फ ये मेरा अपना मौजू है। और ये वो मौजू है जिसे कुरान ने कसरत से बयान किया है। कुरान ने इंसान, इंसान शनासी और इंसान साजी के ऊपर सबसे ज्यादा बात की कि इंसान को इंसान पहचानवाया है कि तू है क्या, तेरी हकीकत क्या है। यह हकीकत अगर इंसान को न पता हो, इंसान गुमशुदा हो जाता है, वो कुछ और समझता है अपने आप को, लेकिन हकीकत उसकी कुछ और होती है, कुछ और होती है। अगर आप पूछे ना, आप एक कलमा है जो हमेशा इस्तेमाल करते हैं हर कोई, सबसे ज्यादा अगर आप रिकॉर्डिंग ले, एक रिकॉर्डर, आज तो मोबाइल फोन में रिकॉर्डर होते हैं सारे, एक सारा दिन आप 24 घंटे मोबाइल फोन का रिकॉर्डर ऑन कर दें और सुनते रहे अपनी बातें रिकॉर्ड करें, पड़ोसियों की नहीं, अपनी बातें रिकॉर्ड करें कि मैं बिल्कुल जैसे नॉर्मल आप जिंदगी जीते जिए, सिर्फ फोन वो ऑन हो रिकॉर्डर, 24 घंटे आप रिकॉर्ड करें और उसके बाद आकर के उसे प्ले करें और फिर देखिए कौन सा लफ्ज है जो सबसे ज्यादा आपने इस्तेमाल किया, कौन सा लफ्ज निकलेगा, मैं, आई, सबसे ज्यादा हर जगह, मैं यहां गया था, मैंने ये सोचा, मैंने ये करना था, फिर मेरा इरादा बदल गया, मैं, मैंने, मेरा, मेरी, यही सारा कुछ आपको नजर आएगा, है ना, फैक्ट, फैक्ट है ना, ये नहीं है तो आज कर ले एक्सपेरिमेंट जाकर के, बीवी के सामने नहीं ऑन करना वरना बोलेंगे नहीं बात, फिर तो बिल्कुल ब्लैंक होगी रिकॉर्डिंग ना, कोई उसमें कैप्चर ही नहीं होगा। जब आप बाहर हो, जॉब पर हो, बिजनेस में हो, तो ये एक्सपेरिमेंट करें। ये मैं क्या है, आपसे पूछे आप कौन है, फिर आपसे सवाल करेंगे आप कौन है, क्या जवाब देंगे आप, मैं कौन हूं, जवाब क्या है उसका, मैं आंख हूं, नहीं आंख तो मेरी है ना, आप कहते हैं मेरी आंख है, आप नहीं कहते कि ये मैं हूं, इसी तरह से है ना, आप एक मैं दिल हूं, दिल तो मेरा है, मैं हाथ हूं, हाथ तो मेरा है, सब कुछ तो मेरा है, तो फिर मैं कौन हूं। हर चीज मेरा यानी इख्तियार में है किसी के, अगर आप कहें कि ये तेरा है यानी आपके इख्तियार में है, ये मैं कहूं ये माइक मेरा है यानी मेरे इख्तियार में है, ये मेरी प्रॉपर्टी है ये, तो फिर वो मैं कौन हूं जिसकी प्रॉपर्टी है ये। फिर ये आंखें, ये नाक, ये जिस्म, ये फेफड़े, ये गुर्दा, ये सब कुछ किसका है, वो मैं है कौन। यही गफलत है जिसमें इंसान है और कुरान इसी गफलत से इंसान को निकालना चाहता है। हम जिस चीज को मैं समझ रहे हैं वो मैं नहीं है, वो मेरी है, वो मेरे इख्तियार में है। अभी खवातीन है सुबह उठ करके बाहर निकलने से पहले आईने के सामने घंटा लगा देती है, मेकअप, किसका मेकअप कर रहे हैं आप, अपना कर रहे हैं, मैं संवार रहे हैं या मेरा चेहरा संवार रहे हैं। ये तो मेरा चेहरा है, मैं तो नहीं संवर रही यहां पर, चेहरा संवारा जा रहा है, मेरा है ना ये हर चीज। इंसान लिबास पहनता है, बेहतरीन लिबास ढूंढ करके लाता है, लिबास किस पर पहनाता है, जिस्म पर पहनाता है, जिस्म क्या है, मैं हूं, तो मेरा जिस्म है, मैं तो नहीं हूं, तो फिर वो मैं नहीं कौन है, उसे तलाश करें, किधर है वो मैं, उसे ढूंढना है कि आखिर ये मैं कौन है जिसके इख्तियार में सब कुछ है, कहां है ये मैं, इसे तलाश करना है। हम किसी और चीज को अपना वजूद समझ रहे हैं, जो अपना वजूद نہیں ہے. یہ اسی طرح سے آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں, کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں, سارے بیٹھے ہیں ابھی مجلس کے بعد, آپ ایک نوالا لیں کھانے کا اور اپنے ساتھ والے کے منہ میں ڈالیں. میں کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہ میں کھانا کھا رہا ہوں. کہ یہ منہ میرا ہے آپ کا نہیں, یہ نہیں آپ کا نہیں, یہ میں ہوں, میرا منہ ہے. نہیں کہے گا آپ کا منہ نہیں ہے یہ, آپ شاپنگ کرنے جائیں, پیسے دینے کی باری ہے, کسی اور جیب میں ہاتھ ڈالے پیسے نکالے اور کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہ جی میں پیسے دے رہا ہوں آپ. کیا آپ میری جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں, اپنی جیب میں نہیں ڈال رہے. کوئی اس طرح کی حرکت کرے آپ اسے کیا کہیں گے, کیا کہیں گے اسے آپ؟ یہ دیوانہ ہے, یہ پاگل ہو گیا انسان, یہ وہ چیز جو اس کی نہیں ہے اپنی سمجھتا ہے, ہے نا؟ اسی طرح سے کہیں گے نا, اگر کوئی کسی اور کے منہ میں نوالا ڈالے اور یہ کہیں کہ میں کھانا کھا رہا ہوں, کوئی کسی اور کی جیب میں سے پیسہ نکالے اور کہیں کہ میں اپنے پیسے خرچ کر رہا ہوں, اسے کہیں گے یہ پاگل انسان ہے, یہ دیوانہ انسان ہے. لیکن حقیقت میں دیکھیں تو ساری دنیا اسی طرح سے ہے آج. جس چیز کو میں سمجھ کر کے بیٹھے وہ ہے ہی نہیں خود, وہ تو کسی کے اختیار میں ہے, اس کو سنوارنے میں لگے, اس کو سجانے میں لگے, اسے بنانے میں لگے, لیکن وہ اپنا وجود تو ہے ہی نہیں, وہ تو کچھ اور ہے, وہ تو کسی کے اختیار میں ہے. تو وہ میں کہاں پر ہے جسے انسان کو ڈھونڈنا ہے؟ انسان کو ڈھونڈے, اسے ڈھونڈے, اور جب وہ مل جائے گی انسان کو, جب وہ مل جائے انسان کو, اس وقت انسان کی حالت بدل جاتی ہے. یہ علمی چیز نہیں ہے جو علم سے ملتی ہے, علم صرف جہت دیتا ہے, ڈائریکشن دیتا ہے, علم بلکہ جہت بھی نہیں دیتا, علم صرف روشنی ہے, نور ہے. علم حقائق کو واضح کرتا ہے, فیکٹس کو کلیئر کرتا ہے, ایز اٹ از فیکٹس کو بتاتا ہے. پھر ایک فکر انسان کرے فیکٹس کے اوپر جس سے اسے ڈائریکشن ملے, پھر ڈائریکشن سے وہاں پر پہنچے وہ جہاں اسے پہنچنا ہے. اگر یہ مل جائے انسان کو, اس کی زندگی بدل جاتی ہے, اس کی زندگی, اس کے حالات بدل جاتے ہیں. میں ایک مثال, تو بہترین مثال ہے, استاد بزرگ اکثر دیتے ہیں, بہت عالی مثال ہے, خاص کر کے جوانوں کو کارگاہوں میں بڑی اچھی لگتی ہے مثال, اور بہت سے جوان ایسے جنہوں نے اپنی زندگی کو باقی بدل دیا اس مثال سے. یہ ہوتا ہے پریکٹیکل مثال ہے جو آپ سب کے ساتھ ہوئی ہوگی. ایک بچہ ہے چھوٹا, 2-3 سال کا, آپ اسے لے کے بازار میں جائیں, بچہ نے ماں کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے, لیکن بچے کو جہاں پر بھی کوئی کھلونا دکھتا ہے وہ وہاں رک جاتا ہے. وہ پھر ماں اسے کھینچتی آگے لے کر کے, کہیں آئس کریم دکھتی وہاں پر رک جاتا ہے, کہیں کپڑے دکھتے ہیں وہاں پر جا کر کے ماں اسے کھینچ رہی ہوتی ہے, چل میرے ساتھ چل میرے ساتھ, لیکن وہ وہیں پہ ٹکا ہوتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ بھیڑ بہت ہو جاتی ہے اور ماں کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے, بچہ کھو گیا اور کھلونے کی دکان میں ہی کھو گیا ہے. وہ ماں اپنی شاپنگ میں نکل گئی, اسے نہیں پتا چلا بچہ کہاں رہ گیا. بچہ بھی کھلونے میں کھیل رہا ہے, وہ اسے بھی پتا نہیں ہے کہ ماں اس سے دور ہو گئی ہے. اب ایک لمحہ آتا ہے جب بچہ دیکھتا ہے کہ میری ماں میرے ساتھ نہیں ہے. اب کیا کرے گا بچہ؟ وہ رونے لگے گا, اب چیخے مار کے روئے گا. اب دکان والا آتا ہے, بیٹا یہ گاڑی آپ دیکھ رہے تھے نا, یہ گاڑی لے لے, وہ کہے گا نہیں چاہیے مجھے. آئس کریم لے لے, کہے گا نہیں چاہیے مجھے, میری ماں چاہیے جو مجھ سے کھو گئی ہے. اب تک وہ کھلونے میں مشغول تھا, ماں دور تھی اس سے, اب تک نہیں ہو رہا تھا وہ, کیونکہ اسے پتا نہیں تھا کہ میری ماں مجھ سے چھوٹ گئی ہے. وہ غافل تھا, غفلت میں تھا. جیسے ہی غفلت سے باہر نکل کر کے آیا, اب وہ رونے لگا, اور رو کر کیا کہتا ہے کہ میری ماں کھو گئی ہے. لیکن ماں نہیں کھوئی ہے, در حقیقت ماں کو تو راستہ پتا ہے, اسے نہیں راستہ پتا ہے, یہ کھو گیا ہے. لیکن کہتا ہے میری ماں کھو گئی ہے. ہم بھی اسی کہتے ہیں کہ خدا کہاں پر ہے, اللہ نہیں ملتا ہمیں, اللہ کہاں پر ہے؟ اللہ نہیں کھویا ہے, خدا موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے, انسان تو کھو گیا ہے. تجھے اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے, तू खिलौनों में खो गया है, तू आइसक्रीम में खो गया है, तू मर्सिडीज में खो गया है, तू बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में खो गया है, तू ग्रीन कार्ड में खो गया है, तू यूरोप की वीजा में खो गया है, तू डिज्नीलैंड में खो गया है, तू शॉपिंग मॉल में खो गया है, टेलीविजन में खो गया है, इंटरनेट पर खो गया है, सारी जगहों पर तू खो गया है इस बड़े से बाजार में। अब कोई आए कि तुझे एहसास दिलाए कि बेटा तेरी मां कहां है, तेरी मां तो तुझे ढूंढ रही है, पुकार रही है। फैदा साले का इबादी अन्नी, ए रसूल मेरे कुछ बंदे हैं जो आपके पास आते और पूछते अल्लाह कहां है, बाकी सारे आते हैं पूछते हैं रसूल खाना नहीं है, खजूर कहां से मिलेगी, ए रसूल शादी करनी है कोई लड़की ढूंढ करके दे दे, ए रसूल नौकरी नहीं है। कुछ है जिन्होंने अपने आप को पा लिया है वो ढूंढते हैं कि खुदा कहां है, खुदा कहां मिलेगा। इंसान खो गया है, उसे ढूंढना है। कैसे ढूंढे इंसान अपने आप को, कैसे पता चले इंसान को कि मैं खो गया हूं। मौलाना रूम फरमाते हैं बड़ी खूबसूरत मिसाल मसनवी में पहले ही बाब में कि ये बांसुरी होती है, बांसुरी शादी ब्याहों में अक्सर बजाई जाती है, बांसुरी से बड़े दर्दमंद दर्द किस्म के म्यूजिक निकलती है बाहर, उसमें जैज डिस्को पॉप नहीं होता, बड़ी दर्द वाली धुन निकलती है उसमें से। ये बांसुरी कहां से बनती है, नेह से बनती है, नेह जो एक लकड़ी होती है जिसके अंदर हॉलो होती है लकड़ी, अंदर से उसमें कुछ नहीं होता, उसमें कुछ सुराख करते हैं, उसको तोड़ते हैं नेह से, उसको जुदा करते हैं नेह से अपने दरख से निकाल करके ले आते हैं, फिर सुराख करते हैं और फिर उसे बजाते हैं, तो उसमें से दर्द भरी सदा निकलती है। मौलाना फरमाते कि ये बांसुरी की जो सदा है ये किस चीज की सदा है, ये रो रही है दर हकीकत, ये रो रही है जुदाई में कि मेरा मकाम जहां था वहां से जुदा करके मुझे यहां लेकर के आया गया। ये अइम्मा जो रोते हैं, ये दुआए कुमैल में जो अली का गिरिया है, ये सहीफे सज्जादिया में जो इमाम सज्जाद का गिरिया, क्या है ये, जुदाई का गिरिया है कि हमारा मकाम ये नहीं है जहां हम मौजूद हैं, ये तो एक आलम है जिसे छोड़ करके जाना है, यहां से तो मुनकते होना है, इंतकाल करना है, जाना है यहां से, हमारा आलम कोई और है जिसके लिए हमें कल किया गया। इंसान को समझने की जरूरत है कि इंसान है क्या। कुरान ने आकर सूरह मोमिनून में फरमाया, बड़ी अहसन अंदाज से इंसान की खिलकत का जिक्र किया है। अभी सारी चीजें नहीं बयान किए जाती, हमारे ये समझते हैं कि ये ड्राई गुफ्तगू है, जब तक कोई नारे ना हो, कोई शोर शराबा ना हो, लज्जत नहीं आती है। कुरान फरमाता है ये वलकद खलकनल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को कैसे बनाया, सुलाला तीन से बनाया, सुलाला तीन यानी क्या, मिट्टी नहीं है ना, चिकनी मिट्टी भी नहीं है, घड़ा नहीं बनाया पता नहीं, चिकनी मिट्टी, सुलाला कहते हैं एक्सट्रैक्ट को, जूस को किसी चीज के, जैसे एक फल ले आप उसका जूस निकाले, उस जूस के अंदर जो उस फल की सारी क्वालिटीज है, उसके मिनरल्स है, विटामिन है, वो सारे के सारे उसमें आ जाते हैं, इसे कहते हैं सुलाला। सुलाला यानी किसी चीज का अर्क, उसका एक्सट्रैक्ट, उसे कहते हैं सुलाला। तीन के मिट्टी के सुलाला से बनाया, यानी मिट्टी की जो खसलतें हैं उससे इंसान को बनाया, इसकी काबिल इंसान उससे नहीं बनाया, उसकी इब्तिदा यहां से की खुदा ने, यानी मटेरियलिज्म, मैटर, मैटर की जो क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उससे इंसान की इब्तिदा की। अभी आप देखें उमूमन भी जो इंसान की तौलीद का साइकिल है वो ऐसे ही चलता है, इंसान क्या खाता है, या वेजिटेबल खाता है या गोश्त खाता है, और जो गोश्त भी खाता है इंसान, वो किसी भी हैवान का हो, अगर बकरे का गोश्त खाता है तो बकरा भी पहले क्या खाया है बकरे ने, वेजिटेशन, सब्जी खाई है, अगर शेर का भी गोश्त खाए तो शेर ने बकरा खाया है, बकरे ने फिर वेजिटेशन खाया है, इसी तरह से। तो इंसान जो चीज खाता है उसका असल रूट कहां पर है, दरख्त है, और दरख्त कहां पर है, मिट्टी में, یہ درخت در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالی کے جوسر ہیں، گرائنڈر ہیں، جو مٹی کا عرق نکالتے ہیں اور نکال کر کے منتقل کرتے ہیں انسان کے اندر. یہ سلالہ ہے، یہ سلالہ یعنی زمین کی خصلت، مٹیریلزم کی خصلت، اس سے اللہ نے خلق کیا. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر اللہ نے کیا کیا، اس سلالہ سے ایک نطفہ بنایا اور نطفے کو ایک قرار مکین میں، ایک محفوظ جگہ میں رکھ دیا، اسے ٹائم میں لا کر کے وقت اسے دیا تاکہ وہ بننا شروع ہو جائے. یہ خدا، اب یہ جو پروسیس بتایا جا رہا ہے قرآن میں، یہ بڑے بڑے مائل سٹونز ہیں. اس کے بیچ میں اور کئی پروسیسز ہیں جو قرآن نے نہیں بتایا. قرآن نے موٹی موٹی چیزیں بتا دی تاکہ سمجھ میں آ جائے، انسان کو جہد مل جائے یہاں سے. پھر کیا ہوتا ہے، یہ انسان کی داستان ہے، یہ قرآن سٹوری آف مین بتا رہا ہے. ہم بچوں کو سٹوریاں سناتے ہیں نا، فیری ٹیل سناتے ہیں، کبھی بچوں کو انسان کی بھی کہانی سنائیں جو قرآن نے بتائی ہے، کہ بچے کو بتائے کہ آپ کی کہانی کیا ہے. یہ انسان کی داستان ہے جو قرآن بتا رہا ہے یہاں پر. ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فقصونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخرا. اب کیا کیا ہم نے، قرآن کہتا ہے نطفے سے علقہ بنایا، علقہ سے مزغہ بنایا، مزغہ کے بعد پھر اس کے اوپر ہڈیاں دی، عظامہ کیا، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر گوشت چڑھایا، لحمن. لیکن یہاں پر انسان کی خلقت تمام نہیں ہوئی. اس کے بعد خدا کہتا ہے ہم نے ایک اور خلقت انسان کو دی، ہم نے اپنی روح پھونکی انسان کے اندر، ایک آخر خلقت دی. یہ تو سلالے سے بنایا، اب ایک اور چیز انسان کو عطا کی، وہ ہے خلقت آخرہ. وہ کیا ہے؟ وہ ہے انسان کی روح، انسان کا نفس، انسان کی روح اور اس کا نفس، جو میٹر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کسی چیز سے نہیں بنایا. اللہ کہتا ہے ہم نے اپنی روح پھونکی، یعنی اپنی صفات کو اللہ نے انسان کے اندر رکھ دی. اللہ نے اپنے ایٹریبیوٹس کو انسان پہ رکھا، اور یہ کام جو خدا نے کیا یہ اتنا احسن کام ہے کہ خود خدا اپنے آپ کو کانگریچولیٹ کرتا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ ایسی خلقت پہلے ہم نے نہیں بنائی. کہ کیوں نہیں بنائی؟ اے اللہ، تو نے فرشتے بنائے، تو نے درخت بنائے، حیوان بنایا، سب کچھ بنایا، زمین بنائی، نہ ان سب چیزوں میں اور انسان میں ایک فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہ یہ ساری چیزیں یا روح ہیں یا میٹر ہے، لیکن انسان روح بھی ہے اور میٹر بھی ہے، دونوں کا کمپوزیشن ہے، دونوں کوالٹیز اس کے اندر موجود ہیں. لیکن یہاں سے حضرت انسان کی مشکل بھی شروع ہو جاتی ہے. ایک طرف میٹر ہے جس سے حیوان بھی بنا ہے، جس سے درخت بھی بنا ہے، اور ایک طرف اس کی نفس ہے، روح ہے، جس میں الہی صفات ہیں، اور دونوں کو ایک ساتھ بھیج دیا، دونوں کو ایک ساتھ بھیج دیا، دونوں کا رشتہ ایک ساتھ جوڑ دیا. وہ ہوتا ہے نا، کبھی کبھی شادی کرتے ہیں ایسی کہ بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے. ایک بیچارہ بالکل مولوی جیسا شخص ہوتا ہے، نمازی، پرہیزگار، اور اس کو بیوی مل جاتی ہائی فائی، ماڈرن، ویسٹرن. وہ کہتا ہے نماز پڑھنے جاتا ہے، وہ ہاتھ پکڑے کھینچتی ہے، نہیں گاڑی چلائے، شاپنگ پہ جانا ہے. ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں زندگی میں ہوتی ہے. بیوی بہت بولتی ہے، شوہر بالکل بولتا ہی نہیں ہے، گونگا ہو. کیا ہوتا ہے پھر یہاں پر، کیا ہوگا اس طرح کے گھر میں، کیا ہوتا ہے؟ پڑوسی 24 گھنٹہ پریشان رہتے ہیں کہ صرف لڑائی جھگڑوں کی آواز. انسان کی وجود بھی اسی طرح سے، ایک کا ڈائریکشن اور ہے، دوسرے کا ڈائریکشن اور ہے، دونوں کو رہنا ساتھ میں ایک ہی گھر کے اندر، ایک ہی گھر میں رہنا ہے، ایک نے کمانا ہے، دوسرے نے کھانا ہے، ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ ہے، دونوں رہنا بھی ایک ساتھ ہے، لیکن دونوں کی منزلیں اور ہیں. جیسے میاں بیوی باہر نکلے، آج ویکینڈ ہے، گاڑی میں بیٹھے، بیوی کہتی میرے مائکے جانا ہے، شوہر کہتا ہے نہیں میری ماں سے मिलने जाना है। अब क्या होगा, कहां पहुंचेगी ये गाड़ी, कहां पहुंचेगी? सबसे पहले जिसके हाथ में स्टीयरिंग होगा वो ले जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर साथ में बैठा हुआ शख्स, अगर बीवी मजबूत है तो शायद किक मार के शौहर को बाहर करे और गाड़ी भी लेकर चली जाए। ये सारे इम्कानात है। इंसान के वजूद में भी इसी तरीके से है, बिल्कुल यही जंग है जो आप घर में जंग लड़ते हैं ना, बिया बीवी, ये समझते बाहर जंग हो रही है, असल में इससे बड़ी जंग अंदर हो रही है। और अंदर की ही जंग है जो बाहर वजूद में आती है। ये जो माशरे में इख्तलाफात होते हैं, तफरका होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, सब क्यों होता है? दरहकीकत ये बैरूनी जंग नहीं है, इसकी इब्तिदा अंदर की जंग से हुई है। ये तागूतियत अंदर है जो बाहर इजहार करती है, जाहिर होती है। ये दरहकीकत अंदरूनी जंग है। ये इसी को नाम दिया है दीन ने, जो इंसान का मटेरियलिस्टिक डायमेंशन है उसे दीन कहता है तबीयत। तबीयत यानी नेचर, टिप। और जो इंसान का बातिन है उसे दीन कहता है फितरत। फितरत कुरानी टर्मिनोलॉजी, सूरह रूम में आया नंबर 30, फअकिम वजहका दीन हनीफा फतरल्लाहु अल्लज़ी फतरन्नास अलैहा। ऐ इंसान, अपना रुख दीन हनीफा की तरफ कर। क्यों? क्योंकि तेरी फितरत का डायरेक्शन उस तरफ है, तेरी फितरत दीन हनीफा की तरफ है, फितरत का रुख अल्लाह की तरफ है। ये रिवायत है ना कि हर बच्चा जो पैदा होता है वो मुसलमान पैदा होता है। क्या मुराद है इससे? बच्चा टोपी लगा के पैदा होता है, नमाज पढ़ते पैदा होता है, दाढ़ी रख के पैदा होता है ना? क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है उसकी फितरत बहुत कमी होती है, उसकी मटेरियलिस्टिक डिजायर उसमें होती नहीं है, अभी वो वजूद में नहीं आई है। बच्चा नहीं आंसू करता पैदा ही के नर्स से कहे पिज्जा ला करके दो। जो खाना खुदा ने बच्चे के लिए रखा है वही खाता है वो। अब बच्चा पैदा होता है उसे दूध चाहिए, कोक तो नहीं चाहिए ना, कोक दे देंगे बच्चा मर जाएगा उस वक्त, नहीं पिला सकते उसे आप। चाहे अमरीका में बच्चा पैदा हो जाए, कोक में नहाते हो क्योंकि बच्चे को दूध पिलाते, और दूध भी मां का दूध हो, गाय का दूध ना हो, मां का दूध हो। बच्चे के लिए मां का दूध है, गाय का दूध पिलाएंगे फिर गाय बनेगा बच्चा, फिर सींगे निकालेगा जाकर बाहर, या सुस्त पड़ा होगा गाय की तरह पूंछ हिलाता हुआ। मां का दूध पिलाए उसे, मां ना ही सोचे कि मेरा जो है वो जिस्म खराब हो जाएगा और मेरी खूबसूरती खराब हो जाएगी। ये सारी चीजें वेस्ट से आती है, इनकी तरफ ना जाए, माने इस चीज को अहमियत दे कि अपना दूध पिलाए उसे। ये गजा बच्चे के लिए, उसकी तबीयत के लिए है, तो फिक्स्ड है, फितरत उसकी पाक है। जब बच्चा पैदा होता है, कुरान कहता है इसका रुख अल्लाह की तरफ है। लेकिन मां बाप जो है, माहौल जो है, तदरीजन उसकी फितरत का रुख बदल देते, उसकी फितरत को दबा देते, उसकी फितरत को पस्त कर देते, टीवी के आगे बैठा देंगे उसको ला करके, ऐसी ऐसी चीजें दिखाएंगे, ऐसे माहौल में ले करके जाएंगे कि अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी पाक फितरत जो अल्लाह की तरफ जाने चाह रही थी वो दब गई। किसके नीचे दब गई? तबीयत के नीचे दब गई। तबीयत यानी मटेरियलिस्टिक डायमेंशन इंसान का। अब तबीयत और फितरत के दरमियान अल्लाह ने एक और चीज रखी है, जो इंजन है, जो स्टीयरिंग है, ये ले करके जाती है इंसान को किस तरफ जाना है। इसे दीन कहता है गराइज। गराइज लफ्ज़ है गराइज। अब उर्दू वाले गराइज में नहीं जाए, उर्दू में गराइज का मायना कुछ और होता है, ये उर्दू वाला गराइज नहीं है। गर्स यानी वो चीज, वो पौधा जो बड़ी रूट्स के साथ नीचे गड़ा हुआ हो, उसे कहते हैं गर्स। यानी मजबूती से कोई चीज अंदर गड़ी हुई हो कि अगर आप उसे निकालना चाहे तो पूरा पौधे का वजूद बाहर आ जाए। यानी बाय डिफॉल्ट एक चीज प्लांटेड है इंसान के अंदर जो इसे इंसान निकाल नहीं सकता। इंग्लिश में इसका नजदीक तरीन तर्जुमा है नेचुरल इंस्टिंक्ट्स। नेचुरल इंस्टिंक्ट्स गराइज। कई तरह के गराइज है, उलमा ने जो जिक्र किए, स्टडी किए, 18 से 20 किस्म के गराइज इंसान के अंदर मौजूद है। जैसे इंसान को भूख लगती है, अब किसी इंसान में से ये चीज आप निकाल नहीं सकते। प्यास लगती है, اسے شہوت چاہیے، اسے نیند چاہیے، یہ اسے ٹھنڈی لگتی ہے، اسے گرمی لگتی ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ غرائز ہیں، یہ نیچرل انسٹنکٹس ہیں جو اسے کہتی ہے تجھے بھوک لگی ہے۔ اب ایک انسان کوما میں ہو تو کیا ہوتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے کوما میں، لیکن وہ انسٹنکٹس اوپر نہیں آتی، اس لیے جو اس کے کیئر ٹیکر ہیں ان کو فریکوینٹلی اسے غذا دینی پڑتی ہے، ورنہ وہ مر جائے گا، زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن ایک انسان جو ہوش میں ہے، یہ بھوک اندر سے لگتی ہے، کیا یہ غرائز ہے، غریزہ ہے اس کا، لیکن یہ غریزہ فلیکسیبل ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، میں نے کہا نا یہ آپ کی داستان ہے، یہ میری داستان ہے، یہ کسی اور کی بات نہیں ہو رہی، 1400 سال پہلے کسی کی بات نہیں ہو رہی، یہ آپ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، یہ میری اپنی بات ہو رہی ہے، یہ بچوں کی بات ہو رہی ہے، ان کو سمجھنا چاہیے، یہ پہلا چیپٹر ہے جو بچوں کو سکھانا چاہیے مدرسوں میں۔ اب کیا ہے، غرائز کے اندر فلیکسیبلٹی ہے، بھوک بڑھ بھی سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے، پیاس بڑھ بھی سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے، فلیکسیبلٹی غرائز کے اندر رکھی گئی ہے، کیسے کم ہوتی ہے کیسے بڑھتی ہے آپ کے اختیار میں۔ آپ جیسے مثال کے طور پر آپ کھانا کھا کر کے نکلے ہیں ابھی، لیکن کوئی اور بہترین سموسے پکوڑے کی خوشبو آئی، اب پھر سے دل چاہ رہا ہے کہ تھوڑا سا ٹیسٹ کر لے، اس سے کیا ہوا، بھوک اب بڑھ گئی، آپ نے بڑھا لیا اس کو، اسی طرح سے پیاس ہے، آپ بڑھا سکتے ہیں گھٹا بھی سکتے ہیں۔ ایک آئیڈیالوجی اور فکر یہ ہے صوفیزم کی کہ ان غرائز کو دبائیں، صوفی کیا کرتے ہیں، کسی طرح سے ختم کر دیں، بھوک نہیں لگنی چاہیے، پیاس کم سے کم لگنی چاہیے، دنیا سے دور ہو جائے تاکہ کوئی نامحرم نظر میں نہ آئے، شہوت نہ ہو، نیند کم سے کم ہو جائے، یہ صوفیزم کی اپروچ ہے، جہاں پر غرائز کو دبا دیا جائے، نہ دین کے تحت دبانا نہیں ہے، نہ بڑھانا ہے نہ دبانا ہے، اسے مینج کرنا ہے، اسے ریگولیٹ کرنا ہے، جتنی ضرورت ہے صرف اتنا ہی انسان غرائز کی طرف جائے۔ اب غرائز کیا کرتے ہیں، انسان کے اندر ڈیزائرز پیدا کرتے ہیں، اور ڈیزائرز کی ضرورت کسے، طبیعت کو ہے، جسم کو ہے، کھانا جسم کو چاہیے، لیکن جب کھانا جسم کھاتا ہے اس کے اثرات روح پر بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھوکے ہیں اور کوئی آپ سے کہے پڑھے، بھوکے سے کہے 2 رکعت نماز پڑھے، وہ کہے گا 2 روٹی لا کے دے پہلے مجھے، ہے نا، نہیں کر سکتا وہ، بھوکی حالت میں اس کو کہیں کہ علم پڑھے آپ، آپ کو 2 دن بھوکا رہنا ہے پھر آپ کو کلاس لی جائے گی آپ کی، نہیں پڑھ سکتا، علم تو روح حاصل کرتی ہے، اس کا تعلق ہے، اگر جسم کمفرٹیبل ہوگا تو روح بھی اس کے ذریعے اپنے جو روح کے مطالبات ہیں، جو روح کے ڈیمانڈز ہیں، فطرت روح کے ڈیمانڈز ہیں، وہ اسے پورا کر سکتی ہے۔ یعنی روح کو انپٹ جو ملنا ہے اس کا ذریعہ جسم ہے، علم کہاں سے آتا ہے، روح تک، آنکھوں سے آتا ہے، انسان دیکھتا ہے، کانوں سے آتا ہے، انٹری پوائنٹ اس کی آنکھ اور کان ہے جہاں سے علم اندر آتا ہے، محبت کہاں سے آتی ہے، بچوں سے کہاں سے محبت کرتا ہے، دیکھ کر کے کرتا ہے، سن کر کے کرتا ہے بچوں کو، یہ جسم کے ذریعے آتا ہے، فطرت کے مطالبات جسم کے ذریعے پورے ہوتے ہیں، لیکن جسم اس چیز کو بھول جائے کہ میں ذریعہ ہوں روح کو اللہ کی طرف پہنچانے کا، اور خود اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو ہدف بنا لے، پھر کیا ہوگا، پھر فطرت دب جائے گی۔ مولانا روم یہیں پر ایک بہترین مثال پیش کرتے ہیں، ایک لیلا اور مجنو کی۔ اب لیلا سے مراد شاعرانہ اور عرفانی اصطلاح میں، یعنی وہ محبوب ذات خدا، اور مجنو وہ عاشق جو اللہ کی جستجو میں ہے۔ یہ لیلا مجنو دیوانہ تھا لیلا کا، اسی لیے اگر لیلا کو اللہ سے تشبیہ دے تو مجنو وہ شخص ہے جو ذات خدا کا دیوانہ ہے، جو اللہ کی طرف پہنچنا چاہتا ہے۔ لیلا دور ہے ایک شہر میں، مجنو دوسرے شہر میں، عربستان میں، صحرا میں۔ مجنو کے پاس ایک اونٹنی ہے، اور اونٹنی کا ایک چھوٹا سا بچڑا ہے۔ رات کے اندھیرے میں مجنو کہتا ہے مجھے پہنچنا ہے لیلا کے پاس، اونٹنی کو لیتا ہے، اونٹنی کا دل بچے کی طرف ہے اپنے، وہ بچے کو جدا کرتا ہے اونٹنی سے، اور اونٹنی پہ سوار ہو جاتا تھا. اب سوار ہو کر کے لیلا کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے. اچانک راستے میں ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور مجنو کو نیند آ جاتی ہے. جب نیند آتی ہے تو اونٹنی کی لگام ڈھیلی پڑ جاتی ہے. جیسے لگام ڈھیلی پڑتی ہے اونٹنی اپنا ڈائریکشن چینج کر دیتی ہے اور بچے کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. پھر مجنو کی آنکھ کھلتی ہے, اتنا یہ تو ڈائریکشن چینج ہو گیا ہے. پھر وہ اونٹنی کا ڈائریکشن اپنے ہاتھ پھر پلٹ کر کے اسے صحیح سمت لیلا کی طرف لے کر کے جاتا ہے. پھر کچھ دیر بعد آنکھ لگتی, جیسے ہی آنکھ لگتی ہے اونٹنی اپنا ڈائریکشن بچے کی طرف چینج کر دیتی. بس یہی ماجرا ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے. انسان کی فطرت اللہ کی طرف جا رہی ہے, انسان کا جسم اور اس کی طبیعت خواہشات کی طرف جا رہی ہے. اب اگر انسان ذرا سا غافل ہو جائے, سو جائے, فوراً اس کا جسم اسے پستی کی طرف, خواہشات کی طرف لے کر کے جائے گا. اگر الرٹ رہے اور لگام مضبوطی سے تھاما رہے تو کہاں پہنچے گا؟ اللہ کی طرف پہنچے گا. اگر محفوظ رہے, اسی کو کہتے ہیں تقویٰ, تقویٰ اسی کا نام ہے کہ محفوظ, پروٹیکٹڈ, سیکیور راستہ اختیار کرے تاکہ اللہ کی طرف پہنچے. یہ انسان کے اندر ایک جنگ ہے جو جاری ہے. انسان کو سفر کرنا ہے اللہ کی طرف, اسے اللہ کی صفات اپنے اندر پروان چڑھانی ہے, اسے لکائے اللہ تک پہنچنا ہے, اللہ کی قربت. ہر عمل جو کرتے ہیں دین میں اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی؟ نیت سے. اور نیت میں کیا کہتے ہیں آپ؟ قربتن اللہ, قربتن جنہ. کوئی عمل ہے جس میں آپ کہتے ہیں جنت کی قربت کے لیے نماز پڑھتا ہوں؟ کوئی عمل ہے جس میں کہتے ہیں ثواب کی قربت کے لیے نماز پڑھتا ہوں؟ یا کوئی عمل, ہر چیز قربتن اللہ, قرب یعنی نزدیکی, اللہ سے قریب ہونے کے لیے میں یہ عمل انجام دیتا ہوں. اب اللہ سے قریب ہونے کی کیا مراد ہے؟ یہ ابھی یہ پورا میں نے 10 مجلسوں کا خلاصہ آپ کو ایک تقریر میں کیا, تو شاید سب گزرے, کچھ سوالات بھی آئیں گے انشاءاللہ, مشکل نہیں ہے. آخری پروگرام میں کوشش کریں گے کچھ سوالات کو حل کریں. یہ بڑا موضوع ہے, اس میں کافی دقت اور فرصت چاہیے. میں نے صرف خلاصہ کیا تاکہ اپنے موضوع کی طرف بات سمجھ میں آئے. اللہ کی طرف جانے سے کیا مراد ہے؟ اب اللہ کوئی جسم تو نہیں ہے. سفر, سفر کئی نوعیت کے ہوتے ہیں. ایک سفر زمینی سفر ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی اور علاقے میں, آپ یہاں پر ہیں, آپ گاڑی لیے اور چلے جائیں اس کی طرف, جب پہنچ گئے آپ کی یونین اس سے ہو گیا. ایک ہوتا ہے زمانی سفر, ٹائم کے لحاظ سے سفر ہوتا ہے کہ ٹائم ڈومین میں انسان قریب ہو جاتا ہے کسی سے. ایک سفر جو ہوتا ہے وہ ان ڈومین سے ہٹ کر ہوتا ہے. مثال آپ کو دیں, آپ سکول میں جاتے ہیں, کالج میں جاتے ہیں, پڑھنے جاتے ہیں آپ وہاں پر. پہلے دن آپ کسی کلاس میں گئے, ایک بچہ چھوٹا, اسے کے جی کلاس نرسری میں آپ نے پہلے دن بھیجا, وہاں پر ٹیچر ہے. ٹیچر جو ہے بی ایڈ ہے, اس کا ایک کوالیفیکیشن ایک سطح کے اوپر ہے. بچہ جو ہے بالکل اے بھی نہیں جانتا, الف بھی نہیں جانتا. پہلے دن بچے کو ٹیچر نے الف سکھایا. اب کیا ہوا؟ بچے کے علم کے مقام میں اور ٹیچر کے علم کے مقام میں کمی آ گئی, ڈسٹینس میں. وہ علمی مقام سے اس کے قریب ہو گیا. دوسرے دن بے سکھایا, اور قریب ہو گیا. کرتے 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 چند سالوں میں بچہ ٹیچر کی طرح ہی بی ایڈ بن گیا. یعنی جو علمی مقام تھا, کوالیفیکیشن تھا اس کا, یہ اس ٹیچر کے نزدیک ہوتا گیا. کیسے نزدیک ہوا؟ خود ٹیچر نے ہی اپنی صفات, اپنی کوالیفیکیشن کو اس کے اندر ٹرانسفر کیا. اسی کو کہتے ہیں ہدایت, گائیڈنس اسی کا نام ہے. کہ یہ صفات ٹرانسفر ہوئی, اندر آئی اور اس نے لیا, اور لے کر کے اپنے درجات میں بلندی آتی گئی. انسان کے اندر اللہ نے اپنی صفات رکھی ہے. اللہ کی صفات کیا ہے؟ اللہ رحیم ہے, اللہ غفور ہے, ہے نا یہ ساری صفات. اللہ عفو کرتا ہے, اللہ جبار ہے, ظالمین کو قبول نہیں کرتا, یہ ساری صفت اللہ کریم ہے, یہ ساری صفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کی صفات ہے, یہ انسان کی فطرت میں رکھی ہے, اس کی ایبلٹی انسان کی فطرت میں رکھی ہے. اب انسان کو کیا کرنا ہے؟ قرب الہی حاصل کرنا ہے. یعنی کیا؟ جیسے جیسے اللہ کے قریب ہوگا یہ صفات اس کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی. وہ بھی رحیم ہو جائے گا, وہ بھی غفور ہو جائے گا, وہ بھی ستار ہو جائے گا. اب ایک انسان جو دوسرے کے عیبوں کو ضائع کرے, ظاہر کرے لوگوں کے سامنے, اللہ عیبوں کو چھپاتا ہے اور بندہ ظاہر کرتا ہے, اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا چلا کہ یہ بندہ اللہ کے قریب نہیں ہے, اس کے اندر الہی صفات موجود نہیں ہے. اللہ ظالمین کو قبول نہیں کرتا, اللہ جبار ہے, لیکن مومن اللہ پر جس نے ایمان لایا اسے کوئی پڑی نہیں ہوتی کہ کیا ظلم ہو رہا ہے, کہاں پر کیا ہو رہا ہے. یہ اللہ سے دور ہے در حقیقت, یہ قریب نہیں ہے. اسی کو کہتے قربت, یعنی اللہ کے قریب ہونا تاکہ الہی صفات کو اپنے اندر پیدا کرے, ڈیوائن ایٹریبیوٹس. جب انسان عروج پر جائے الہی صفت میں, اس مقام کو کہتے ہیں لقاء اللہ. لقاء اللہ یعنی پوسیبل لیول جہاں تک پہنچ سکتا ہے. اللہ کی صفات انفائنائٹ ہے, ایک پوسیبل انسان کے لیے جہاں پر ہے. اور ائمہ معصومین کے لیے علماء یہ کہتے تھے کہ جہاں پر انسان کی انتہا ہے وہاں سے ان کی ابتدا ہے, وہاں سے ان کا سفر شروع ہوتا ہے, ہم جہاں تک پہنچ سکتے ہیں. یہ ہے انسان کا ڈیسٹینیشن جہاں پر انسان کو پہنچنا ہے. لیکن اس سفر میں انسان کی بہت سی مشکلات ہیں. کیا مشکلات ہیں؟ سب سے بڑی مشکل انسان کے اندر ہے, اس کی نفس میں ہی ہے, اندرونی تاغوت, اندر کا تاغوت جو اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے, جو ڈیویشنز اس کے اندر ہے, بالخصوص خواہشات, حب دنیا, انا, انا یعنی کیا؟ حب نفس, حب نفس, حب دنیا, خواہشات, یہ ساری رکاوٹیں ہیں جو انسان کو نہیں پہنچنے دیتی اللہ کی طرف. یہ اندرونی ہے. اور ایک بیرونی تاغوت ہے, ایکسٹرنل شیطان ہے. ایکسٹرنل شیطان کیا کرتا ہے؟ ایکسٹرنل شیطان آپ کے ماحول کو ایسا بناتا ہے کہ آپ کے اندر کا شیطان کبھی ہو جاتا ہے. اگر باہر مثال کے طور پر ڈسکو چل رہا ہو, بے ہودہ قسم کی تصویریں ہر طرف لگی ہو, اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اندر جو ہے شہوات وہ بڑھے گی, ڈیزائرز اوپر آئیں گے. یعنی اندر کا شیطان باہر کے شیطان سے کبھی ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں سیوڈو ڈیزائرز. ڈیزائرز کا بڑھنا ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی وجہ سے. اب انسان کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ باہر کے معاشرے کو, ماحول کو پاک کرنا چاہیے کہ باہر کے شیطان کا خاتمہ ہو, تاکہ اندر کا شیطان مضبوط نہ ہو سکے. اسی کو دین کہتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ نہیں کہ داڑھی رکھ لے, تھوڑے سے بال دکھ رہے ٹھیک کر دیں, امر بال معروف ہے, وضو ٹھیک نہیں کیا ٹھیک کر دینا, یہ نصیحت ہے, ٹھیک ہے اپنی جگہ. لیکن اصل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ جو ابا عبداللہ نے کہا کہ فساد کو معاشرے سے دور کرنا. کیوں دور کرنا؟ مثال کے طور پر باہر ملیریا کی بیماری لگ جائے سب کو, ڈینگیو فیور ہو جائے, مچھر آ جائے باہر. اب آپ کہیں گے میں تو مومن ہوں نا, میں تو متقی ہوں, مجھے مچھر نے نہیں کاٹنا. ایسا مچھر دیکھتا نہیں ہے کہ متقی ہے, مومن ہے, مولائی ہے, ناراضن ہے, کون ہے, وہ کاٹے کہاں کر کے. اب آپ کا کام کیا ہے؟ مومن کا متقی اس وقت متقی ہوگا جب سپرے لگائے اور مچھر کو ختم کرے, نہ تصویریں کر کے بیٹھ جائے یا نعرے حیدری لگائے وہاں پر کہ نہ علی مچھر گائے. یہ نہیں ہونے والا. سپرے لگائے, مچھر دانی لگائے, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. ایک پروٹیکشن یہ ہے کہ گھر کے کھڑکی دروازے بند کر دیں, گھر میں سپرے لگا دیں, اپنا گھر ٹھیک کر دیں. لیکن آغا صاحب کب تک گھر میں بیٹھے رہیں گے؟ باہر تو نکلنا ہے نا. پھر کیا, کچھ وقت تک تو گھر میں محفوظ رہیں گے لیکن باہر نکلنا ہے. اصل طریقہ کیا ہے؟ پورے شہر کو پاک کرے. اگر میونسپلٹی یہ کام نہیں کرتی ہے تو باہر نکلے, دھرنا نکالے, میونسپلٹی کو فورس کرے, احتجاج کرے کہ شہر کی صفائی کرے. یہ ہے امر بالمعروف, یہ ہے نہیں عن المنکر. انسان کو ان تاغوتوں سے جنگ کرنی ہے, اندر کے تاغوت اور باہر کے تاغوت. کیوں؟ کیونکہ یہ اس الہی سفر کے لیے ضروری ہے. اگر یہ کام نہیں کرے گا تو یہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. کیوں ابا عبداللہ نے قیام کیا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میرے نانا کی امت جس کے اندر میرے نانا نے سارے تاغوتوں کا خاتمہ کر دیا تھا, ایک مدینہ فاضلہ اور ایک حکومت اسلامی قائم کی تھی, اس امت کے اندر دوبارہ فساد آ گیا ہے, اس امت کے اندر دوبارہ تاغوت آ گئے ہیں. اب کیا کرنا ہے مجھے حسین کو؟ حسین کو نکل کر ان تاغوت کا خاتمہ کرنا ہے, خاتمہ کرنا ہے ان تاغوت کا, انہیں ختم کرنا ہے اور فساد کو دور کرنا ہے, اصلاح کرنا ہے. لیکن کیسے ہو یہ کام؟ خود حسین کرے. حسین تو معصوم ہے, کس کا کام ہے یہ؟ یہ تو امت کا کام ہے, کیونکہ امت میں ہر فرد کو اللہ کی طرف جانا ہے. لیکن امت غافل ہو گئی ہے, امت سو گئی ہے, امت کو نہیں پتا ہے کہ پاس ڈینگیو کے مچھر گھوم رہے ہیں, غافل ہے وہ. اور اس غفلت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ امت ہلاک ہو جائے گی, ہلاکت. اس ہلاکت سے کون باہر نکالے؟ امام امت باہر نکالتا ہے. کیوں امام امت باہر نکالتا ہے؟ کیونکہ امام وہ ہے جسے پتا چل گیا ہے, جسے پتا ہے کہ میں میرا اصل مقصد کہاں ہے. امام وہ ہے جو درد میں تڑپ رہا ہے اپنے رب کی طرف جانے کے لیے, اور اسے گوارا نہیں ہے کہ اپنی امت کو دیکھے پستی کی طرف جاتے ہوئے. امام وہ ہے جسے اس ملت کو, امت کو باہر نکالنا ہے پستی سے, ان تاغوتوں سے باہر نکال کے اللہ کی طرف لے کر کے جانا ہے. یہاں پر حسین ابن علی نے قیام کیا. ایک شخص سے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے میرا پیٹ خراب ہے. میرے پیٹ, ڈاکٹر نے پوچھا کیوں خراب ہوا پیٹ؟ کہا میں نے جلی ہوئی روٹی کھا لی, جلی ہوئی روٹی کھائی, اس سے میرے پیٹ میں درد ہے, آپ ذرا دوائی مجھے دیں. ڈاکٹر ایک بوٹل نکال کر کے اسے دیتا ہے, وہ دیکھتا ہے, ڈاکٹر صاحب یہ کیا دیا ہے مجھے؟ کہ دوائی ہے. کہا لیکن اس میں تو آئی ڈراپس لکھا ہے. میرے تو پیٹ میں درد ہے, آپ مجھے آئی ڈراپس دے رہے ہیں. ڈاکٹر نے کہا اگر پیٹ کے درد کی دوا دے دوں گا تو آج تو پیٹ درد ٹھیک ہو جائے گا, لیکن تیری مشکل تیری آنکھوں میں ہے, تجھے جلی ہوئی روٹی نظر نہیں آئی ہے. آنکھوں کو ٹھیک کر تاکہ تجھے نظر آئے, تاکہ دوبارہ تو اس چیز کو نہ کھائے اور بیمار نہ پڑے. یہی کام ابا عبداللہ نے کیا. اگر یزید کو جا کر کے ختم کرتے پھر دوبارہ یزید سر اٹھاتے, مشکل یزید کی نہیں تھی, مشکل امت کی تھی. امت کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یزید جیسا فاسد زانی آ کر کے حاکم بن گیا ہے اور امت خاموش ہے, امت اندھی ہو چکی ہے. الا ترون الا حق, امت کو نظر نہیں آتا کہ حق کہاں پر ہے, امت کو نظر نہیں آتا کہ باطل پہ عمل ہو رہا ہے. حسین ابن علی نے اسی لیے کہا اصلاح فی امت جدی, مجھے امت کی اصلاح کرنا ہے, نہ یزید کی اصلاح کرنا ہے. یزید تو فاسق ہے, یزید اصلاح کے لائق ہی نہیں ہے. لیکن اگر امت ٹھیک ہو جائے تو کوئی یزید سر نہیں اٹھا سکتا. اب اس سفر میں حسین کیسے کرے امت کی اصلاح؟ تنہا کرے؟ کیا صرف حسین کا فریضہ ہے یہ کام؟ کیا امت کا کام نہیں ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا؟ وَلْتَكُمْ مِنْ امَّتًا يَدْعُونَ عَلَى الْخَيْرِ امر بالمعروف ونحی عن المنکر, یہ کام امت کا ہے. قرآن کہتا ہے امت بنو تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو. قرآن کہتا ہے امت سے کہ آپ کا کام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا. فروع دین میں بچوں کے مدرسے میں سکھاتے ہیں نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. کیوں سکھاتے ہیں؟ کیونکہ امت کا, ہمارا کام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، لیکن جب امت نہ کرے اور فساد اس حد تک بڑھ جائے کہ دین تباہ ہو سکتا ہے، اسلام تباہ ہو سکتا ہے، وہاں امام کو تنہا نکلنا پڑتا ہے تاکہ خود بتائے کہ تم نے یہ کام نہیں کیا اس لیے میں نکلا ہوں، لیکن میں تنہا ہوں، میرے ساتھ چند افراد ہیں، اب میں مارا جاؤں گا حتمن، کیونکہ یہ سنن الہی ہے، امام نے معجزے سے کوئی کام نہیں کرنا ہے، یہ سنن الہی ہے، یہ الہی قانون ہے، اگر چند ہزار سامنے ہیں اور چند یہاں پر ہے تو حتمن انہوں نے مارا جانا ہے، لیکن یہ مرنا خود کامیابی ہے تاکہ اس سے مردہ نفس سے زندہ ہو کہ دیکھو تم نہیں نکلے باہر تو فرزند زہرا نواسۂ رسول باہر نکلا تاکہ امت کی اصلاح ہو، اگر تم انصار بن کر کے آتے، اگر تم صرف نکل آتے تو یزید اپنا تختہ چھوڑ دیتا۔ کیوں انصار چاہیے دین کو؟ دین کو انصار اس لیے چاہیے کہ جو دین کی مدد کرے، یعنی معاشرے سے فساد کا خاتمہ کرے، جو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرے۔ جب حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ جس معاشرے کو میں نے مومن بنایا تھا اس کے اندر فساد پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے، فوراً حضرت عیسیٰ نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو آ کر کے میری مدد کرے؟ چند حواری اٹھے اور اٹھ کر کے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے۔ یہ چند تھے جو تقریباً سارے کے سارے وہاں بھی مارے گئے۔ یہ ہوتا ہے امام کا استغاثہ عصر عاشور میں کس لیے؟ اس لیے تاکہ ہم متوجہ ہو جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے عصر میں بھی کوئی یزید سر اٹھائے اور ہم ناصر دین بن کر کے نہ آئے سامنے۔ کب ہوگا یہ کام؟ جب انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ میرا وجود کیا ہے، میری ہستی کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آیت کس لیے؟ یہ آیت مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں ہے، کسی کے مرنے پر پڑھنے کے لیے صرف نہیں ہے، ثواب کے لیے نہیں ہے، یہ آیت رجوع ہے، رجوع یعنی پلٹنا، یہ پلٹنے کی آیت ہے کہ انسان جب کوئی مر جائے تو اس آیت کی تلاوت کرے، نہ کہ اس کا ثواب اسے پہنچے مرنے والے کو، بلکہ خود متوجہ ہو کہ جس طرح سے یہ پلٹ کر کے گیا ہے تجھے بھی جانا ہے، تو اللہ کی طرف سے آیا ہے، تجھے اللہ کی طرف جانا ہے، اب دیکھ جو یہ کر کے گیا ہے اگر اچھا کر کے گیا ہے تو یہ تیرے لیے رول ماڈل ہے، تو بھی ایسا ہی بن کر کے جا، اگر یہ فاسق اور گناہ کی حالت میں گیا ہے تو عبرت لے اس سے، کہیں یہ نہ ہو کہ تجھے موت آ جائے اور تجھے اللہ کی طرف پلٹنا ہو اور تو بھی کسی گناہ کی حالت میں چلا جائے۔ انا للہ، یہ وہ آیت ہے جو بار بار ابا عبداللہ بھی پڑھتے تھے کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف جانا ہے، یہ وہ ہے جو انسان کو یاد ہونی چاہیے۔ عزیزان، اللہ نے ہمیں یہاں بنا کر کے نہیں بھیجا ہے، بننے کے لیے بھیجا ہے، انسان بن کر کے نہیں آیا ہے، بننے کے لیے آیا ہے۔ یہ ورد ہماری زبانوں پہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں بن کر کے نہیں آئے، حیوان بن کر کے آئے، ایک شیر شیر ہی رہتا ہے آخر تک، ایک کتا کتا ہی رہتا ہے آخر تک، شیر نہیں بنتا، ایک آم کا درخت آم کا ہی درخت رہتا ہے، اس میں سے سیب اور مالٹا نکل کر نہیں آتا، لیکن انسان یا خمینی بن جاتا ہے یا بش بن جاتا ہے، یا خامنائی بن جاتا ہے یا اوباما بن جاتا ہے، انسان کے پاس دونوں راستے ہیں، یا اولیاء اللہ بن جائیں یا شیطان بن جائے، کیا بننا ہے اس کا اختیار خود انسان کو دیا ہے، تجھے کیا بننا ہے تو فیصلہ کر، سارا مٹیریل بننے کا ہم نے تجھے دے دیا ہے، اب تو فیصلہ کر تجھے کیا بننا ہے، تجھے تاغوت بننا ہے یا تجھے اولیاء اللہ بننا ہے، کہاں پر پہنچنا ہے تجھے؟ اسی لیے خدا نے انبیاء کو بھیجا، انبیاء کا کام کیا تھا؟ انبیاء اسی لیے آئے کہ انسان کو اس غفلت سے نکالے، कि तू कहां जा रहा है, अइना तज़हबू, कुरान कहता है कहां जा रहे हो, किस सिमत जा रहे हो, तुम्हें जाना कहां है, जा कहां रहे हो। अल्हाकुमुत तकासुर, सिर्फ जमा करने में लगे हो, जितना हो सके बैंक बैलेंस बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, एक गाड़ी काफी नहीं चार हो जाए, एक बीवी काफी नहीं चार हो जाए, एक अपार्टमेंट नहीं दस चाहिए मुझे। अल्हाकुमुत तकासुर, ये किस कसरत की दौड़ में लगे हो, ये किस लहबो लहब में लगे हुए हो, बेफजूल अबस कामों में। इंसान वो है, वो इंसान इंसान बन सकता है जिसका हर अमल जो वो करे वो बा मकसद हो, हर अमल वो ये करे इसलिए करे कि इस अमल से मुझे अल्लाह की तरफ पहुंचना है। मौलाना रूमी का बहुत खूबसूरत जुमला है कि इंसान को जो अल्लाह की तरफ बढ़ना है ना, ये सफर नहीं है दरहकीकत कि उसे चल के आगे जाना है ना, सिर्फ रुकावटों को हटाना है और खुद ब खुद आगे बढ़ता जाएगा, सिर्फ रुकावटों को हटाए। और सबसे बड़ी रुकावट क्या है इंसान की जिसे उसे हटाना है, बुजुर्ग उलमा का कहना है, ये बहुत बेहतरीन जुमला है कि एक कदम के फासले पर अल्लाह है इंसान से, एक कदम। खुदा कहता है मैं तेरी शहर रख से भी ज्यादा करीब हूं, लेकिन इंसान बहुत दूर है अल्लाह से, अल्लाह करीब है लेकिन इंसान दूर है। इसी तरह ना, एक बेटा मां को छोड़ के चला जाए, फोन भी ना करे, पूछे भी नहीं, बात भी ना करे, लेकिन मां 24 घंटे उसे याद करती है, मां उसके करीब है लेकिन बेटा बहुत दूर है। अब अल्लाह तो करीब है, इंसान दूर है, कैसे करीब हो इंसान अल्लाह से, एक कदम का फासला है, एक कदम उठाना है और ये उठा करके एक ऐसी जगह पे रखना है, उस जगह को रौन देना है कदमों के नीचे, बस ये काम कर दे इंसान अल्लाह के करीब हो जाएगा। वो कौन सी जगह है जिस पे इंसान को कदम रखना है, वो है उसकी अना, उसका ईगो। अगर अपनी अना को रौन दे अल्लाह की तरफ पहुंच जाएगा। अना है जो इंसान को खुदा तक नहीं पहुंचने देती, कहीं कौमियत की अना है, कहीं जबान लिसानियत की अना है, कहीं पैसे की अना है जिसकी वजह से नहीं आगे जाना चाहता, कबूल नहीं करता दूसरे को, तहमुल नहीं करता दूसरों को, क्योंकि उसकी अना बीच में। जब दीन अंबिया लेकर के आते क्या कहते सारे लोग, उम्मत क्या कहती, कौम क्या कहती, इन्ना वजदना आबाना, तुम जो बात करते हो वो तो ठीक है लेकिन हम क्या अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ दें, क्या इसका मतलब वो गलत थे। ये अना है, यही ईगो है, क्या मैं गलत था सारी जिंदगी, अब आकर के कोई मुझे बता रहा है कि ये दीन तुम्हारा गलत था ये सही है, नहीं कबूल करता सही रास्ते को, क्यों, क्योंकि अना बीच में मौजूद है। जिस दिन अना को रोन देगा उस दिन अल्लाह की बारगाह में, अना है जो इंसान को नहीं पहुंचने देती अल्लाह तक, ये वो अंदरूनी ताबूत है। और कहां से ये अंदरूनी ताबूत इतने मजबूत हो गए, एक माशरा जो सारा मटेरियलिस्टिक है, सेल्फिश माशरे में जिंदगी गुजार रहे हैं इस वक्त हम, सेल्फिश माशरा, हर कोई अपने मफाद के लिए उसने रिश्ता जोड़ा हुआ है, हर माशरा आप देख ले, मुसलमानी कंट्रीज में चले जाए, नॉन मुस्लिम कंट्रीज में चले जाए, सिर्फ मफाद है, सिर्फ इंटरेस्ट है और कुछ नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, कोई वैल्यूज नहीं है, कुछ नहीं है। अगर इंसान आज यूरोप में ये लॉ पास किया, बिल पास किया उन्होंने कि जो बूढ़ा हो जाता है इंसान, हाँ मतलब उसका खर्च उठाना, ओल्ड मैन हाउस में उसे रखना, उससे बेहतर है इसे पॉइजन देकर खत्म कर दे, इसका कोई है ही नहीं, जब इसके बच्चे नहीं आते, पूछने कोई नहीं आता, क्यों इसको स्टेट पाले, खत्म कर दे इसको। ये मफाद परस्त माशरा है इसमें इंसान जिंदगी गुजार रहा है, हर मफाद के लिए, सिर्फ मफाद के लिए हर कोई कुछ भी करने को तैयार है। इस सेल्फिश माशरे ने हमारी अपनी अनाओं को भी मजबूत कर दिया है, हम भी सेल्फिश हो गए, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने मटेरियलिस्टिक फायदे के बारे में सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि हमारा उखरवी फायदा क्या है, फितरत का रुख कहां पर है हमारी, कहां जाना है हमने। इसीलिए अब अब्दुल्ला ने क्या हल में नास्तरियन सुनना कि जो आज हो रहा है करबला में, ये करबला आज नहीं है, हर असर में हर दौर में यजीद सर उठाएंगे, उस वक्त क्या करना है तुम्हें, تمہیں حسین کے راستے پر آنا ہے اور ناصر بننا ہے حسین کا، یعنی یزید کو قبول نہیں کرنا اپنے دور کے، اس کے خلاف احتجاج کرنا، اس کے خلاف آواز اٹھانا. اور جس دن تم یہ کرنا سیکھ جاؤ گے، جس دن تم ناصر بن جاؤ گے، دعا کرتے نا اے خدا ہمیں امام زمانہ کے انصار میں شامل کر، جس دن تم انصار بنو گے اس دن خدا امام کو بھیجے گا، ورنہ وہی ہوگا جو حسین کے ساتھ ہوا، وہی ہوگا، اسی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا امام زمانہ کو بھی، اگر آج امام زمانہ آ جائے. یہ امت جو امام کے حرم کو نہیں بچا سکتی، وہ کیسے بچائے گی امام کو، کیسے حفاظت کرے گی؟ جو قرآن کی حرمت ہوتی ہے اسے نہیں بچا سکتی، کیسے کرے گی حفاظت یہ امام؟ اسی لیے انصار بننا ہے، ناصر حسین بننا ہے، تاکہ امام زمانہ کی ظہور کے لیے کوالیفائی ہو انسان، اس کے لیے کوالیفائی ہو، نہ جو ہم نے تصور امام زمانہ کا بنایا وہ کچھ اور ہے. اگر فرصت ہوئی انہیں نشستوں میں تو کبھی بات کریں کہ کیا ہے ہمارا تصور امام زمانہ کے بارے میں، لیکن در حقیقت امام کو یہی انصار چاہیے. دعائے عہد میں یہی پڑھتے ہیں، خدا عہد ہے میرا، میں عہد کو تجدید کرتا ہوں، رینیو کرتا ہوں ہر دن، کہ میں آمادہ ہوں، تیار ہوں امام کی نصرت کے لیے. مشکل یہ ہے امام کو ناصر نہیں ملے، ورنہ اتنا ظلم نہیں ہوتا. بہت ظلم ہوا ہے عزیزان، کربلا میں بہت ظلم ہوا ہے. کربلا سے پہلے نہ صرف حسین کی بہن پہ ظلم ہوا کربلا کے بعد، بلکہ کربلا سے پہلے حسین کی جدہ پہ بھی ظلم ہوا. جناب سیدہ خود کہتی تھی سبت علی مصائب، کہ بابا آپ کے بعد اتنے مصائب ٹوٹے اگر دنوں پر گرتے تو رات میں بدل جاتے. کیا تھے مصائب سیدہ؟ وہ کون سے مصائب تھے؟ کیا مصائب تھے آپ کے اوپر جو ٹوٹے؟ وہ یہی مصائب تھے کہ ولی تنہا ہے اور کوئی ولی کی نصرت کو نہیں آتا. یہ مصائب تھے سیدہ کے اوپر، جس کے لیے گریہ کرتی رہی اور 70 دنوں کے اندر دنیا سے چلی گئی. اس وقت جناب زینب کا سن بہت کم تھا، 5 سال کا سن جناب زینب کا تھا. جناب زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تاریخ لکھتی ہے کہ جب جناب سیدہ زخمی پہلو کے ساتھ گھر سے باہر نکلی اور مسجد نبوی کی طرف گئی، ایک ہاتھ جناب زینب کے ہاتھ میں تھا اور ایک طرف کلثوم تھی. عجب تربیت کی ہے سیدہ نے. لیکن اے سیدہ، آپ جب چلی ہیں مسجد نبوی کی طرف حاکم وقت کے سامنے، تو آپ کے سر پر بھی چادر تھی، زینب چھوٹی سی تھی لیکن سر پر ردا تھی، لیکن یہی زینب و کلثوم آج کوفے کے بازار میں، شام کے دربار میں، لیکن بے ردا، بے مکنا، بے چادر. آئیے اے فاطمہ زہرا، آئیے شام کے دربار میں، آئیے دیکھیے کیا گزری زینب پر شام میں. امام سجاد جب روتے تھے اور کوئی آ کر کے پوچھتا تھا مولا سجاد آپ پر سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا؟ کربلا میں سارے کے سارے بھائی بابا ہر کوئی شہید ہوا. امام نہیں کہتے کربلا، کوفہ میں بھی ظلم ہوا، کوفہ میں بھی بازار تھا، کوفہ میں بھی دربار تھا، کوفہ میں بھی ملعون تھا، لیکن امام نے نہیں کہا کوفہ. جب بھی کوئی پوچھتا بتائیے سب سے زیادہ اذیت آپ کو کہاں پہنچی، کہتے ہیں الشام الشام الشام. شام، شام میں کیا ہوا مولا؟ مولا سجاد شام میں کیا ہوا؟ کیا ہوا شام میں؟ شام میں شرابی کا دربار ہے، شرابی تخت پر بیٹھا ہے، شرابی جواریوں کا مجمع ہے، اس مجمع کے اندر علی کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی موجود ہے، اور ایک مرتبہ یزید کے سامنے سر حسین آتا ہے، سر حسین کو دیکھ کر جناب زینب گریا کرتی ہے، زوروں سے گریا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے کہ یہ بیبیاں کون ہیں، کون ہیں یہ بیبیاں؟ کسی نے کہا کہ یہ حسین کی بہنیں ہیں، یہ زینب و کلثوم ہے۔ کہا کون ہے اس میں زینب؟ آگے آئے یہ جملہ کہنا تھا، سید الساجدین کے دل پر تیر چلا، شرابیوں کا بازار، شرابیوں کا دربار، سارے شرابیوں کی نظریں اب میری پھوپھی زینب پر پڑے گی، فاطمہ کی بیٹی پر پڑے گی۔ بس یہ منظر جب بھی امام سجاد کو یاد آتا کہتے الشام الشام الشام۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک بہت درد بھرا واقعہ شام میں ہوا جس نے جناب زینب کا دل ہلا دیا۔ کیا ہوا؟ حسین کی 4 سال کی بیٹی فاطمہ وہاں موجود ہے، فاطمہ نام ہے حسین کی بیٹی کا، حسین نے اپنی ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا، یہ فاطمہ بنت حسین 4 سال کی بیٹی ہے۔ ایک ملعون ایک شامی وہاں دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ بچی 4 سال کی کون ہے، یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کی بیٹی ہے، فاطمہ بنت حسین ہے، فاطمہ بنت حسین ہے۔ اس نے یزید کی طرف دیکھ کر کے کہا، یزید کی طرف دیکھ کر کے کیا کہتا ہے؟ زبان سے بیان نہیں ہوتا، کیا کہتا ہے؟ اے یزید کیا یہ بچی کو میں کنیز بنا سکتا ہوں؟ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے خدا ہم نے شہادتیں دیکھی، اسارتیں دیکھی، کیا اب یہ بھی وقت آ گیا کہ فاطمہ کی نواسی کنیز بنے کسی کی؟
اللہ حسین